ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند عظیم کی حمد و تعریف اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی ثناء و توصیف کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور لے کر حاضر ہیں. ولی الحسن رضوی کا سلام قبول فرمائیں. آئیے یہ نورانی گفتگو سورہ غافر کی آیات 21 اور 22 کی تلاوت اور ترجمہ و تشریح سے شروع کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے:
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب.
یعنی خدا کا انکار کرنے والے یہ کفار اگر غور و فکر سے کام نہیں لیتے تو کیا یہ روئے زمین پر گھومتے پھرتے بھی نہیں کہ دیکھتے ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا؟ وہ لوگ تو ان سے زیادہ قوی و توانا تھے اور زمین پر ان کے آثار بھی زیادہ مستحکم تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب جب اپنی گرفت میں لے لیا، خدا کے مقابلے میں انہیں کوئی دفاع کرنے والا نہ ملا. یہ اس لیے تھا کہ ان کے انبیاء روشن و واضح دلیلوں کے ساتھ ان کے پاس آئے، لیکن انہوں نے کفر سے کام لیا. بس خدا نے ان کو ان کے اعمال کے نتائج میں گرفتار کر دیا. یقیناً وہ اللہ نہایت ہی قوی ہے اور مجرم کو سخت سزا دیتا ہے. عزیزان محترم، اس سے قبل قیامت میں گنہگاروں کے عبرت خیز انجام کا ذکر تھا، اور اب ان آیات میں لوگوں کو گزشتہ قوموں کی تاریخ کے مطالعے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ کفار پچھلی امتوں کی تاریخ اور ان کے باقی مندہ آثار کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا زمین پر گھومتے پھرتے اور سیر سپاٹے نہیں کرتے کہ اسی سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے؟ وہ لوگ تو ان کی نسبت زیادہ قوی الجثہ تھے اور ان کے آثار بھی قوی و مستحکم تھے. شہروں کی فصیلیں، قلعے، بلند و بالا محل وغیرہ ان کے پاس تھے، مگر ان کی قوم کے گنہگاروں کا انجام کیا ہوا؟ نبیوں کی تکذیب کرنے والی امتوں اور ان کے خسر و باغی حکمرانوں اور دولت و ثروت پر اترانے والے عیاشوں کا نتیجہ کیا ان کے سامنے نہیں ہے؟ یہ لوگ کیوں ان کی داستانوں سے عبرت و نصیحت کے بجائے انہی کی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں تو اللہ نے ان کو کیسے اپنی گرفت میں لے لیا اور کس طرح وہ الہی قہر و عذاب میں گرفتار ہیں. اللہ کی طرف سے ان کا محافظ اور دفاع کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. دنیا بھر میں پھیلی تاریخی یادگاریں، اونچے اونچے محل اور عمارتیں، ویرانے اور خرابے کی شکل میں ہم سے اپنی زبان بے زبانی میں کہتے ہیں کہ خدا کے باغی ظالموں اور ستمگروں کا انجام بالآخر یہی ہوتا ہے. نہ کسی ظالم و جابر کا اقتدار باقی رہتا، نہ حکم و فرمان پر بھاگنے اور سلامی مارنے والے رہ جاتے، عبرت کے لیے صرف ٹوٹے پھوٹے کچھ کھنڈر رہ جاتے ہیں جنہیں آثار قدیمہ والے قدیم تہذیب کے نام پر باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ غافر کی آیات 23 اور 24 میں کچھ عبرت انگیز نمونے پیش کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔
اور ہم نے موسیٰ کو اپنی اعجاز انگیز نشانیوں اور روشن دلیلوں کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو ان سب نے کہہ دیا کہ یہ بڑا ہی جھوٹا جادوگر ہے۔ عزیزان محترم، ان آیات میں خدا نے اسی دنیا میں اپنے قہر و عذاب کا نشانہ بننے والوں کا ایک تاریخی نمونہ مثال کے عنوان سے پیش کیا ہے کہ اللہ نے اپنے اولوالعزم نبی موسیٰ علیہ السلام کو تمام فتنوں اور فسادوں کے تینوں سرغنہ اپنے وقت کے ظالم و ستمگر حکمراں فرعون، اس کے وزیر حامان اور بنی اسرائیل کے ایک طاغی و سرکش سب سے زیادہ دولت مند قارون کے درمیان ہدایت و نصیحت کے لیے حیرت ناک معجزوں اور محکم و واضح دلیلوں کے ساتھ روانہ کیا، اور حضرت موسیٰ نے اللہ کی نصرت و مدد کے تحت ان سب کے سامنے ایسے غیر معمولی کام انجام دیے جو اس دنیا سے ماورا اور مافوق ذات سے ان کے تعلق کی نمایاں دلیل اور نشانی تھے۔ علاوہ ازیں وہ سلطان مبین یعنی الہی تسلط کے بھی حامل تھے جس کے ذریعے خداوند عالم ان کی تائید اور پشت پناہی کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون نے کئی مرتبہ حضرت موسیٰ کے قتل اور ان کے نور ہدایت کو خاموش کر دینے کی کوششیں کیں مگر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ البتہ بعض نے آیت میں آیات سے محکم دلائل و براہین اور سلطان مبین سے معجزات عصا اور ید بیضہ وغیرہ مراد لیے ہیں۔ بہر صورت ان تینوں نے حضرت موسیٰ کے دلائل اور معجزوں اور الہی قہر و غلبے کو سحر و جادو اور نبوت و رسالت کے دعوے کو ایک بڑا جھوٹ قرار دیا، جیسا کہ تاریخ بشریت کے طویل دور میں حق کے منکر، کفر و شرک اور ظلم و سرکشی کے حامل طاغوتوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جھوٹی افواہوں اور ناروا الزامات و اتہامات کے ذریعے حق اور سچائی کے علمداروں کی آواز کو دبا دیں یا خاموش کر دیں تاکہ لوگ حق و صداقت سے دور ہو جائیں اور خدا و رسول کی حق آفری باتوں سے متاثر نہ ہو سکیں۔ بہر صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بنی اسرائیل کے درمیان بھیجا کہ وہ ظالم و جابر خونخوار حکمرانوں اور قوم و ملت کا استحصال کرنے والے فریبیوں اور لٹیروں سے عدل و انصاف کی بنیادوں پر معاشرے کو پاک و صاف کریں۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق قبول کر لینے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ انہیں ہر طرح کے شرک اور ظلم و عدوان سے دستبردار ہو کر اپنے ناجائز مفادات اور ظلم و ستم پر استوار حکومت و جارحیت سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا۔ اس لیے مخالفین نے بھی پورے شد و مد کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کے دوستوں کا مقابلہ کیا اور بالآخر سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ قرآن نے ان کی سیئے لا حاصل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ غافر کی 25 آیت میں بھی ارشاد فرمایا ہے،
فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔
یعنی پس موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان جب ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا، جو لوگ اس شخص پر ایمان لائے ہیں ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو کنیزوں کے لیے زندہ رکھو، لیکن کافروں کا مکر و حیلہ تو گمراہی میں سب کچھ اکارت جانے اور پانی پر نقش کھینچنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، فرعون اور اس کا وزیر حامان وغیرہ جب حضرت موسیٰ کے منطقی دلائل اور معجزات کے مقابل بے بس و لاچار ہو گئے تو کسی استدلال کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں رچنے لگے۔ چنانچہ اس آیت میں خداوند عالم نے موسیٰ کی دعوت حق کے ساتھ فرعونیوں کی شیطانی سازشوں کا مقابلہ اور مقایسہ کیا ہے کہ موسیٰ تو انہیں حق کا پیغام سنا رہے تھے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ حق کو مان لیتے، کیونکہ انہوں نے حق پیش کیا تھا اور معجزوں کے ذریعے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے دعوت حق دے رہے ہیں۔ لیکن فرعونیوں نے گمراہیوں پر مبنی چالیں چلی اور رعب و وحشت پر استوار ایسی فضا ایجاد کرنے کی کوشش کی کہ کوئی موسیٰ پر ایمان نہ لائے، لیکن اللہ نے ان کی چال کو ہی ناکام اور بے اثر بنا دیا اور فرعونیوں کی چال موسیٰ کے پیروؤں کو متاثر نہ کر سکی۔ پہلے مرحلے میں فرعون نے فیصلہ سنایا، جو لوگ بھی موسیٰ پر ایمان لائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے ان کے مردوں اور جوانوں کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کی عورتوں کو کنیز اور خدمتگار کے طور پر زندہ رکھا جائے گا۔ اس فیصلے کا مقصد تھا کہ موسیٰ کے پیروؤں کا سر اس طرح کچل دیا جائے کہ وہ اولاً موسیٰ پر ایمان نہ لائیں، اور اگر کوئی ایمان لائے بھی تو اس کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے۔ اور تاریخ بشریت پر نگاہ رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں ظلم و جبر پر قائم استکباری حکومتوں کا ہر زمانے میں یہی طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے مختلف طریقوں سے معاشرے کی مفید و کارآمد جوان و فعال قوتوں کو یا تو اپنے استکباری مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، یا ان کا سر کچل دیا، یا منحرف راہوں پر لگا دیا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں مسئلہ الٹ گیا۔ شیطان صفت فرعون اور فرعونیوں کے سخت ترین دباؤ، قتل و غارت گری اور سازشانہ مکاریوں کے باوجود یہ لوگ حضرت موسیٰ کی دعوت حق کو نہ روک سکے۔ فرعون و حامان و قارون کی انتھک کوششوں کے بعد بھی بنی اسرائیل قوی سے قوی تر ہوتے چلے گئے اور انہوں نے ظالموں کے مقابلے میں ثبات و استقامت کی راہ اپنائی اور فرعونیت نابود ہو گئی۔ معلوم ہوا سیر و سیاحت اگر ہدف و مقصد کی حامل ہو اور انسان تاریخی آثار و بقیات سے عبرت و نصیحت حاصل کرے تو یہ دعوت قرآن کے عین مطابق ہے۔ اور موجودہ دنیا میں بھی صحیح زندگی گزارنے کے لیے تاریخ بشریت کا مطالعہ اور تحقیق و تدقیق ایک لازم و ضروری عاقلانہ اقدام قرار دیا جاتا ہے۔ آدمی کو اپنی قوت اور اقتدار اور علمی و صنعتی یا فوجی اور اقتصادی ترقیوں پر مغرور و متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند عالم کے علم و ارادے اور قوت و اقتدار کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الہی عقاب و عذاب صرف آخرت سے مخصوص نہیں ہے، قرآن اور تاریخی کتب کی روشنی میں ظالموں پر خدا کے قہر و عذاب کی بہت سی عبرتناک نشانیاں موجود ہیں۔ اکثر و بیشتر قوت و اقتدار اور دولت و ثروت کی فراوانی خدا و رسول کی نافرمانی اور طغیان و سرکشی کا باعث بنتی ہے، اور انسان اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں، مردوں، عورتوں، حتیٰ بچوں اور بوڑھوں کے حقوق پامال کرنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو صرف خدا پرستی کی دعوت دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ان کا ایک اہم کام یہ بھی رہا ہے کہ وہ ظالم و جابر حکمرانوں کی بچھائی گئی ظلم و جور و ناانصافی کی بساط الٹ کر روئے زمین پر عدل و انصاف پر قائم نظام برپا کرے۔ انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ روشن و آشکار، قابل فہم و ادراک معجزات اور عقلی دلائل پر لوگوں کو خدا کی طرف بلایا اور دین توحید پر چلنا سکھایا ہے۔ اگرچہ مادی مفادات میں غرق استکباری قوتوں نے ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور حق کی راہ سے لوگوں کو منحرف کیا ہے۔ قتل کرنا اور اسیر بنانا ظالموں کا قدیم طریقہ رہا ہے۔ اہل ایمان و معرفت کو اس راہ میں ثبات و استقامت سے کام لینا اور ظالموں کے ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ دشمنوں نے ہمیشہ جنگ و خوریزی یا اسی کے مثل بد اخلاقیوں اور بدعنوانیوں کے ذریعے جوان و مفید نسلوں کی تباہی و بربادی کی سازشیں رچی ہیں، صاحبان نے حل و عقد کو ان کے اس ظلم و ستم کا سد باب کرنا چاہیے۔ سازشیں رچنا دشمنان حق کا کام ہے، تو اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ دین حق کی اس طرح نصرت و مدد کریں کہ دشمنوں کے تمام منصوبے نقش برآب ہو جائیں۔ باطل قوتوں پر حق کی فتح و کامرانی اللہ کا وہ وعدہ ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اجزان محترم، اسی کے ساتھ اس نورانی گفتگو کا وقت تمام ہوتا ہے۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔